نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی ان اہل ایمان سے مخاطب ہے جو کہ دین کے کام کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں, ایک چٹی سمجھتے ہیں, اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس آیت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے دین کی, ہم تمہارے اس کے محتاج نہیں ہیں کہ تم ایمان لاؤ, ہم اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے سکتے ہیں, اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام لے لے گا. دراصل دین کا کام جو ہے یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, دین پر عمل کرنا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دین پر عمل نہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے, جو تباہی آتی ہے, وہ انسان کو جہنم کے گڑھے کے اندر گرا دیتی ہے, انسان کو اس دنیا کے اندر بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے. تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لیتا ہے, یہ اللہ کا انتخاب ہے. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح و شام اپنی گزارتے ہیں لیکن انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس روش پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کے دین کی کوئی خدمت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اللہ کے دین پر عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں عمل کر رہے. تو پھر یہ دین کا کام کرنا, دین پر عمل کرنا, دین کے اوپر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرنا, دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اس کی مثال میں ایک بہت چھوٹی سی آپ کو دوں گا کہ جس طرح کسی محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں, لیکن اسی بستی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ نماز کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں. جو نماز کی طرف جاتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے, وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں, اور جو نہیں جاتے ہیں ان کے بھی ہاتھ پیر کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے کہ نہیں جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق نہیں دیتا. اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں, تو یہ دراصل اللہ کی توفیق ہے جو کہ ان کو عطا ہوئی ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. جب یہ اللہ کا احسان ہے تو ہمیں اس احسان کے جواب میں اللہ کے دین کا کام، اقامت دین کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، دین پر عمل کرنا، یہ اس سے زیادہ بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 13 سال گزارے تھے، اور یہ 13 سال دراصل کوئی آرام کا وقت نہیں تھا بلکہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ ایک طرف تو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی ہیں، معاشی بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے، اور ہر وقت ایک جان کا خطرہ لگا رہتا تھا مکے کے اندر، اور اس دین کے کام کو کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، ایک مستقل آزمائش تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں تو مدینہ میں بھی آپ کی کوئی زندگی آرام کی زندگی نہیں تھی، بلکہ وہاں پہ بھی ایک مستقل آزمائش تھی، ایک مستقل جسے کہنا چاہیے کہ ایک کشمکش تھی کفار کے ساتھ۔ اور اس کشمکش کے اندر مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مقابلے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ مسلمان مدینہ پہنچتے ہیں، اور ابھی 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ غزوہ بدر پیش آ جاتی ہے، پھر غزوہ احد ہوتی ہے، پھر غزوہ خندق ہوتی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں اتنے غزوات اور سریے ہوئے ہیں کہ تقریباً ہر مہینے ایک مقابلہ تھا، ایک کشمکش تھی جو کہ کفار کے ساتھ ہوتی تھی۔ غزوہ احد کی میں مثال دوں گا کہ 700 مسلمان اس کے اندر شریک ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو کاری زخم لگے تھے اس میں۔ ابو سفیان جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے کافی نقصان پہنچا دیا ہے تو واپس چلا جاتا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دور پہنچتا ہے مدینہ سے حمر الاسد کے مقام کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے تھے۔ تو اسی سوچ و بچار میں تھا کہ مسلمانوں کے اوپر، مدینہ کے اوپر دوبارہ چڑھائی کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اپنے ان صحابہ کرام کے ساتھ، ان جانسار ساتھیوں کے ساتھ جو کہ زخمی ہیں۔ 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، روایات میں آیا ہے کہ 66 انصاری صحابی تھے اور 4 جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، اور جب آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہاں پہ رک گیا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام کو جمع کیا ہے آپ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی میں پکار دیے، مسلمان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً مسجد نبی میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی لنگڑا کر آ رہا ہے، کوئی زخمی ہے، کسی کے پٹی بندی ہوئی ہے، کوئی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے، لیکن سب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن کا پیچھا کرنا ہے، اور 700 میں سے جو 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اس کے علاوہ 630 کے 630 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو اسی وقت تیار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر دشمن کے پیچھے چلے ہیں، اور جب دشمن کو خبر ملی ہے تو دشمن وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ کیفیت نہیں تھی کہ لوگ کہتے کہ ہم تو زخمی ہیں، ہم تو ابھی ایک جنگ سے واپس آئے اور ہمیں پھر چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر جنگ پر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پھر دشمن سے مقابلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ نہیں، مسلمان تو ہر وقت اللہ کے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک اور مثال میں دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے ابھی واپس لوٹے ہیں مدینہ، 50 روز کا محاصرہ تھا جو کہ کفار نے کیا ہوا تھا، اور مسلمان 50 روز تک بڑی سخت آزمائش میں تھے. آزمائش کی یہ کیفیت تھی کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھائے، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور تمہارے دیدے پتھرا گئے، اس وہ کیفیت تھی مسلمانوں کی اس وقت کے سخت آزمائش کے عالم میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. مسلمان جب مدینہ پہنچے ہیں، کہتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد مدینہ پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں اور لوگ عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا کے اپنے ابھی رکھے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے ہیں اور ہمیں بنی قریظہ کی سرکوبی کے لیے چلنا ہے. بنی قریظہ یہ یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے قرب میں آباد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ سب لوگ فوراً تیار ہو جائیں اور عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی نہیں پڑھے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ سارے لوگ، حالانکہ 50 روز بعد حاضر ہوئے تھے، اس میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم اتنے دن بعد آئے ہیں، ابھی فوری چلنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا آرام کر لینے دیں، بیوی بچے گھر میں اکیلے ہیں ان سے مل لینے دیں. یہ صحابہ کرام تھے کہ جو ہر وقت اس دین کا کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہے وہ ہر وقت حاضر رہتے تھے، کیونکہ دراصل یہ دین کا کام جو ہے یہ ہمہ وقتی کام ہے، یہ کوئی وقت کے ایک خاص وقت کی مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اب جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ کوئی احسان نہیں کرتے. منافقین کا ایک گروہ تھا اس وقت، انہیں جب بلایا جاتا تھا تو بہانے کرتے تھے، اور یہ آیات انہی منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. اب یہ دین کا کام کرنے کے لیے جو بنیادی صفات ہیں وہ اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں. کم از کم بنیادی صفات جو اللہ کے دین کو قائم کرنے والوں کے اندر ہونا چاہیے، اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. قرآن کریم کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو کہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. نظام کفر کو ختم کرنا، فسق و فجور کو ختم کرنا، جو آدمی اس جنگ میں اپنے آپ کو جھوکتا ہے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مومنین کے لیے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مرتے اور مارتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے. وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، جو کہ پاکیزہ رہتے ہیں ان کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی مختلف جگہوں کے اوپر صفات بیان کی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کریں گے، ان کے اندر بنیادی صفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اپنا یہ کام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت ایک ایسا کام ہے کہ جو دو طرفہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کام قامت دین کا کام، دین کی خدمت کا کام دراصل یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر واقعی اللہ سے اگر کسی کو محبت ہے تو پھر اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، نہ تو اس کے کان، نہ تو اس کی آنکھیں، نہ تو اس کے ہاتھ، نہ تو اس کے پیر کوئی ایسا کام انجام دیں، نہ اس کی زبان کوئی ایسا کام انجام دے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے صبح سے شام تک کہ کون سے ایسے امور ہیں، کون سے ایسے افعال ہیں، کون سا ایسا کلام ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور ہم نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس آزمائش کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے، جسے کہنا چاہیے اس بات کے ہی خواستگار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں ناراض تو نہیں ہوئے، کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اور اس کے الفاظ ملتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ کو پتھر مارے تھے اور گالیاں دی تھیں اور برا بھلا کہا تھا، اور واپسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ٹھہرے تھے اور جب فرشتہ حاضر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ دعا کے الفاظ ذرا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اسے فکر یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میں مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر ہوتی ہے۔ کیا ہمیں دن بھر اپنی زندگی میں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کن افعال سے ناراض ہوگا اور کن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ وہ دعا کے الفاظ ذرا سنیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس برحمتک یا رب العالمین۔ اے اللہ، میں شکایت کرتا ہوں تیرے حضور میں اپنی کمزوری کی، اپنی ناتوانی کی، اپنی قلت اسباب کی اور لوگوں پر اپنی کمزوری کی، تیری رحمت کے ساتھ یا اے رب العالمین، انت رب المستضعفین و انت ربی الا من تکلنی، تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کر دے گا؟ الا بعید یتجہمنی، ایسے دور دراز شخص کے سپرد کر دے گا جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے؟ او الا عدوی ملکتہ امری، یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے؟ الم یکن بکا غضب علیہ فلا ابالی، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولکن عافیتک اوسعوا لی من ذنوبی، لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ اسلوک بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرۃ من ان یحل بسخطک او ینزل علی عذابک لکل عتبہ حتی تردا ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے نور کے ساتھ جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو گئے ہیں، یہ کہ نازل ہو مجھ پر تیری ناراضی یا تیرا عذاب تیرے ہی لیے رضا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے. تو مومن کو صرف اس بات کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا رب تو اس سے ناراض نہیں ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اپنے ارشاد کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مومن کا ہر فعل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایمان تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ مومن کا ہر کام اللہ کے لیے نہ ہو جائے. فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، جس نے دیا تو اللہ کے لیے، جس نے روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی. لیکن معاملہ جب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر جب زد پڑتی ہے تو پھر انسان بعض وقت اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کا رب کن باتوں سے راضی رہتا ہے اور اس کا رب کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگتا ہے، واقع اف پیش آتا ہے، اور منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا، اور الزام لگانے والوں میں کچھ اہل ایمان بھی شامل ہو گئے اس کے اندر. کہتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے مستح جو ہیں انہوں نے بھی کفار کے ساتھ اس کے اندر مختلف باتیں کی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مستح کی کفالت کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، ارادہ فرمایا کہ اس کو اب کچھ نہ دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر یہ آیت اتاری ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعتی ان یؤتوا اولی قربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے. جب انسان کے نفس پر زد پڑتی ہے، ضرب پڑتی ہے، تو انسان بلبلا اٹھتا ہے، اور یہ ایک بالکل فطری امر ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے اوپر جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ نے بھی یہ فیصلہ کیا، یہ لوگ جن کی میں مدد کرتا ہوں یہ اس کے اندر شامل ہو گئے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ارادہ کیا میں ان کی مدد نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو لوگ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے یہ رویہ دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولیعفو ولیصفحو، کہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کہا کہ نہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور آپ نے حضرت مستح کو معاف کر دیا، اور ان کی امداد جو تھی، ان کا وظیفہ جو تھا، وہ دوبارہ جاری کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بہت غمزدہ اور رنجیدہ تھے. جب حضرت حمزہ کی لاش دیکھی ہے جس کا کہ کفار نے مسلح کر دیا تھا، ناک اور کان کاٹ دیے تھے، جسم چیر دیا تھا، کلیجہ نکال دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں کفار کے 70 آدمیوں سے امیر حمزہ کی اس بے حرمتی کا بدلہ جو ہے لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سورہ نحل کی, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, کہ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. جب انسان کو چوٹ لگتی ہے, انسان کے نفس کے اوپر جب آزمائش آتی ہے, تو اس وقت پھر دراصل اسی وقت صبر ہے, اسی وقت انسان کی پہچان ہے, اسی وقت مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے, اپنے نفس کو اللہ کی خاطر قربان کر دیتا ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ نہیں, میں انہیں معاف کر دوں گا. اور اس کی لوگوں نے پھر مثال دیکھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے اور اس وقت وہ سارے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی تھی مکے کے 13 سالہ دور میں, پھر مدینہ کے اندر آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا, ان سے جنگ کی تھی, ان پر ظلم کیا تھا, تو وہ سب بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پورا مجمع خاموش ہے. پھر اس میں سے ہمت کر کے لوگ جواب دیتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم, کہ آپ ایک شفیق بھائی ہیں اور شفیق بھائی کے بیٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوتا ہے؟ فرمایا فذهبوا انتم الطلقاء, کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی آج کے بعد, یعنی آج کے بعد میں تذکرہ تک نہیں کروں گا تمہاری زیادتیوں کا جو کچھ تم نے کیا ہے. تو دراصل یہ صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور اللہ ان کو محبوب ہوتا ہے. اس کام کے کرنے کے لیے, اس راہ پر چلنے کے لیے, دین کی راہ پر چلنے کے لیے جو پہلی صفت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے محبت. دراصل اللہ سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے بندہ اس پر راضی رہے. پھر دوسری صفت یہاں پر جو مومنین کی بتائی جا رہی ہے, یا ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین, جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. یہ مومنوں پر نرم ہونے سے مراد کیا ہے؟ مومنوں پر نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ شفیق ہوتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتے. اگر اجتماعی کام ہوتا ہے, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو درگزر کرتے ہیں, کوئی بدلہ نہیں لیتے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کی ایک جگہ قرآن کریم میں اور فرمایا گیا ہے, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام, یہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں. دراصل یہی آپس میں رحمت کی جو بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرتے ہیں, ایک دوسرے کی پکڑ ایسے نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کو تکلیف ہو, ایک دوسرے کو تانے نہیں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. یہ دراصل مومنین کی صفت کے اندر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کوئی دن ایسا گزرے کہ تیرے دل میں کوئی برائی نہ ہو اپنے بھائی کی طرف سے, تو یہ تیرا بہترین دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت متنبہ فرمایا تھا جبکہ ایک صحابی سے راز افشا ہونے کی غلطی ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ایک صحابی حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اپنے گھر والوں کو ایک خط لکھ کے بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالی اس خط کو افشا کر دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ ہوا ہے تو آپ ان کو بلاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہے اور کہتے ہیں اللہ کے وسلم آپ مجھے حکم دیجئے تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر میرے بدری صحابہ میں سے یہ ہیں, اللہ ان کو معاف کر چکا ہے, تم ایسی بات کیسے کہتے ہو؟ تو دراصل خوبیوں پر بھائیوں کی نگاہ رکھنی چاہیے, کبھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے درگزر کرنا چاہیے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں کہ گورنر ہیں اور اپنے گورنروں کی ایک اجلاس کے اندر شریک ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, گھر سے ایک بچہ آتا ہے, آپ اس کو اٹھاتے پیار کرتے. ایک شخص جس کو گورنر کی نامزدگی کے لیے آپ نے پروانہ دیا تھا یعنی اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا, وہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں امیر المومنین؟ انہوں نے کہا ہاں میں بچوں سے محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں نرمی رکھی ہے. اس نے کہا کہ میں تو کبھی گھر میں ایسا نہیں کرتا. تو آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نرمی نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور آپ نے اس سے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیا اور کہا کہ جو شخص اپنے گھر میں بچوں سے پیار نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کا حکمراں کس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر بات بات پر مقابلے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس نے مجھ سے یہ رویہ اختیار کیا تو میں جواباً ویسے ہی رویہ اختیار کروں گا, بلکہ اس کے اندر کیفیت یہ ہونی چاہیے اذلتن علی المؤمنین, یعنی مومنوں پر نرم ہونا یا مومنوں کے سامنے ذلیل ہونا. ذلیل بھی ہونا پڑے تو بھائی کے لیے ذلیل ہو جائیے, یعنی اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اس نے کوئی ذاتی بھی کر دی ہے تو اس سے درگزر فرمائیے, یہ دراصل صفت ہے. پھر کافروں پر سختی سے مراد ان کی خرابی کرنا نہیں ہے. سختی کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے لیے استعمال نہ کر سکے, مومن کافر کا نرم چارہ نہ بن سکے, دین کے خلاف مطلب براری نہ کر سکے, یہ ان کے آلہ کار نہ بن سکے. انفرادی طور پر اجتماعی طور پر سارا کفر پورا زور لگا لے لیکن سر نہ جھکائے, ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے لیکن جھکے نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ مشرکین ان کا آقا ان کو تپتی ریت پہ لٹاتا تھا اور ان کو اوپر ظلم کرتا تھا لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہیں کہنے کو تیار تھے اور حتیٰ کہ ان کو تپتی ریت پہ جو ہے گھسیٹا تک گیا لیکن کافروں کے سامنے جھکے نہیں. سارا کفر مجبور کرے اس کے باوجود نہ جھکے. حضرت سمیہ کو جس قدر اذیتیں دی گئی ہیں لیکن وہ بھی کسی طور جھکی نہیں ہے, یعنی ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا ہے برچھی مار کر لیکن کفار کے سامنے وہ جھکنے والے نہیں تھے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اشداؤ علی الکفار, کے کفار پر سخت ہیں کہ نہ تو وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں نہ دبتے ہیں نہ بکتے ہیں اور نہ کافر ان کو دبا سکتے ہیں. لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے. اگر صرف اسی ایک صفت کو لے لیا جائے کہ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین تو کیا ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر, ہمارے حکمرانوں میں تو اکثر کافروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور سخت ہیں تو مومنین پر سخت ہیں, اس کے برخلاف ان کے اندر صفات موجود ہیں. اور عوام الناس ہوں تو ان کا بھی معاملہ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے کہ آپس میں تو وہ لڑتے ہیں لیکن کافروں کے سامنے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صفت بیان فرما رہا ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے وہ یہ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین, کہ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یہ جہاد انسان اپنے نفس سے بھی کرتا ہے, یہ جہاد انسان اپنے قلم سے بھی کرتا ہے, یہ جہاد انسان اپنے مال سے بھی کرتا ہے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کی یہ جو جسے کہنا چاہیے زمین ہے، اس کے اوپر اللہ کے کلمے کو جاری و ساری کرنے کی جو جد و جہد ہے، یہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور ان لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ اللہ کی راہ میں لگے رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ان کا روز کا عمل یہی ہے. اور مومن کو دراصل کسی دن بھی چھٹی نہیں ہوتی، اس کی چھٹی کا دن تو موت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ، کہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی یہاں تک کہ موت کا دن آ جائے. پھر اللہ کی راہ میں جو مومن جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کے وعدے کے اوپر یقین ہوتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے، کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنی مال سے. تو یہ جان و مال کا جہاد جو ہے، دراصل یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اللہ کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے اس قدر کہ مومن اس کے اندر پھر ادھر ادھر جسے کہنا چاہیے شک میں نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اسوہ ہم کو جو نظر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا، اور اس قحط کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ غلے سے لدا ہوا آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری وفد بھیجتے ہیں اور کہ تاکہ وہ جو ہے غلے کو خرید کر حکومت کے لیے لائیں، تاکہ جو قحط کا دور ہے اس کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال واپس آتے ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیچ دیا ہے اور تم سے زیادہ مجھے دیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کروں گا کہ اس نے کس کے ہاتھ بھیجا ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے اس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور تم اتنا مجھے اجر نہیں دے سکتے. دراصل یہ اجر کا وعدہ جو ہے یہ اللہ نے کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ تو میں تمہیں نہیں دے سکتا. اور غلے کی بوریوں کے منہ جو ہیں وہ مدینہ والوں کے لیے کھول دیتے ہیں، جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ غلہ لے جاتا ہے. پھر جب آدمی یہ کام کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، تو لوگ اس کو تانے بھی دیتے ہیں، لوگ اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لوگ اس کے اوپر بھپتیاں بھی کستے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں. جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جسے کہنا چاہیے کہ ترشرو نہیں ہوتا ہے، سارے الزامات سے بے پرواہ ہو کر کام کرتا ہے، چاہے اس کے گھر والے اس کو برا بلا کہیں، چاہے بستی والے اس کو برا بلا کہیں، چاہے اس کو اس کے خاندان والے تانے دیں، لیکن وہ کسی کے تانوں میں نہیں آتا ہے. آج کل تو کیفیت یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینا لوگ ایک مایوب بات سمجھنے لگے ہیں. حکومت وقت مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، جہاد کا نام کو بدنام کر دیا گیا ہے. کفار نے ایسا اپنا ان کے اوپر روب جمایا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جہاد کرنے والا نہیں کہتے، مجاہدین فی سبیل اللہ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ کسی خوف میں نہیں آتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جہاد کی راہ میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی جد و جہد کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے ساتھ. اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے مراد ہے اخلاق میں، عادات میں، کرتوت میں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کو فضل عطا فرماتا ہے. ورنہ ہمارے ملک میں تو اس فضل اللہ کے فضل کا تو نام ہی بدل دیا گیا ہے، جو آدمی رشوت لیتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو حرام مال کماتا ہے، کہتے ہیں صاحب یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ھذا من فضل ربی. حالانکہ کیا اللہ کا فضل ان کے اخلاق میں ان کو نظر نہیں آنا چاہیے، ان کے عادات میں نظر نہیں آنا چاہیے؟ حرام سے دولت اکٹھی کرنے کو لوگ اللہ کا فضل کہتے ہیں. صحابہ کرام کا اسوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، انہوں نے کوئی بڑی بڑی کوٹیاں نہیں بنائی تھیں، بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنائی تھیں، بڑی بڑی جائیدادیں نہیں تھیں ان کی. جو کچھ تھا اللہ کا فضل، اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. ہاں ان کے اخلاق برتر تھے، ان کی عادات برتر تھی، اللہ کی راہ میں جو کچھ لگاتے تھے وہ بہترین لگاتے تھے، عبادت جو تھے اللہ کی اس طرح سے کرتے تھے، یہ دراصل اللہ کا فضل تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں ایک کپڑے پر حلقہ بنا کر، اور وہ کپڑا پھٹا ہوا ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور جبرائیل تم سے ایک سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے تو وہ رونے لگتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ اس حال پہ راضی ہیں کہ اس پھٹے پرانی کیفیت کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں کپڑے میں، یا آپ کو اور کچھ چاہیے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے رب کی صرف رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو دراصل یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ ہر زندگی کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. اسی پر اقبال نے یہ کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے، چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا. یہ دراصل ایمان پر چلنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی توفیق، دین کا کام کرنے کی توفیق، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا کرتا ہے. صحابہ اکرام اس فضل میں آگے تھے، ان صفات میں آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ فضل ان کو عطا فرمایا ہوا تھا کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا مزاج، ان کا علم، یہ ساری چیزوں کے اندر وہ بڑے ہوئے تھے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے دولت تو لوگوں کو عطا فرمائی ہے، فرعون، حامان، نمرود، قارون، یہ سب دنیا کے بڑے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. قارون جب جلوس لے کر نکلا تھا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جسے کہنا چاہیے لوگوں کی جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کر چلتی تھی، تو دیکھنے والوں نے اس وقت کہا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت اس کو دھسا دیا ہے، تو پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو بچا لیا، اور وہ ہم کو اس طریقے سے مال عطا نہیں فرمایا جیسا کہ قارون کو دیا تھا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب پیسے آتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال آ کدھر سے رہا ہے، حلال ذریعہ ہے یا حرام ذریعہ ہے. تو اللہ کا فضل یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام کے ذریعے مال آ رہا ہے تو اس کو بھی فضل سمجھتے ہیں، بلکہ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ واسیع علیم، کہ اللہ جو ہے وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی اللہ بڑی کشائش والا ہے، بدلہ ناپ تول کر نہیں دیتا، عمل تھوڑا ہو لیکن اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. قیامت کے روز بندہ اپنے حساب کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب اخلاص کے ساتھ کوئی بندہ ایک کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر کو بڑھا کر جو ہے احد پہاڑ سے زیادہ کر دیتے ہیں. وہ دلوں کی بات تک جانتا ہے. واسع علیم، واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، کس ہاتھ سے بندے نے یہ دیا ہے، کس دل سے اللہ کی راہ میں دیا ہے. اور صحابہ اکرام کا اسوہ ہم کو اس کے اندر ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر پکارا تھا، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے آئے، لیکن ایک صحابی تھے جو چند کھجوریں لے کر حاضر ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پورے مال پر پھیلا دو، مال کے ڈھیر پر، یہ اللہ کے نزدیک اس ڈھیر سے زیادہ اجر والی کھجوریں ہیں. تو دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے بندے نے کس جذبے سے خرچ کیا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں لگانی، دراصل یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو آج کے درس میں جو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بجائے اور لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کے دین کا کام کریں گے. ان کی صفات یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنین پر نرم ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، جہاد کے کام کو چھوڑیں گے نہیں، اس پر ثابت قدم رہیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.